رسول الله
يا سيدي
يا حبيب الله
يا سيدي
السلام
يا رسول الله
يا سيدي
السلام
يا حبيب الله
يا سيدي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکا، درود و سلام کے گجروں کے ساتھ، درود و سلام کے اشعار اور اس کی وضاحت کے ساتھ یہ پروگرام لے کر ہر جمعہ کو حاضر ہوتے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت سراپا جود و سخاوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے ہم پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد مدنی رضا اتاری، مبلغ دعوت اسلامی حسان رضا اتاری. ہمارے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں آئیے ان کو بھی ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک ہے. لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ کے ذریعے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس نام کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار کو شامل کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نعت خواں ان چاروں کے الگ الگ طرزے پڑھیں اور ان کی وضاحت بھی کی جاتی ہے. گلدستہ درود و سلام یہ آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں کھڑے ہو کر ہم ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ ہمارے اس پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور درود پاک بار بار پڑھنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا. ایک بار پھر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم
اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے تو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے
سبحان اللہ درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فراز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں فراز بھائی اس درود پاک کا مختصر خلاصہ بیان فرما دیں پھر انشاءاللہ ایک سوال بھی اس کے تعلق سے آپ سے کروں گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو منتخب درود پاک بیان کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت صفات کو بیان کیا ہے اور جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے میں تھوڑا سا اس پر بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف پہلا بیان کیا وہ الامی اچھا الامی سے پہلے لفظ نبی بھی ہے امی کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے بے پڑھے یعنی باقاعدہ کوئی استاد نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بات سکھائی اور بیان فرمائی اور اس سے پہلے نبی اب ان دونوں کا تعلق اگر دیکھیں تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیبی خبریں دینے والا اور امی کا معنی ہے بے پڑھے تو اس کا بالکل سیدھا سیدھا معنی اگر کوئی سمجھدار ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا کہ بغیر پڑھے غیب کی خبریں دینے والے
اللہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دی
اللہ
اب معاذ اللہ جو اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں تو ان کو اگر میں کہوں نا بیسک گرامر بھی نہیں آتی تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ نبی کا آپ ڈکشنری میں معنی اٹھا کر دیکھیں پرانی لغات کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان پڑھ ہوتا ہے تو کیا وہ غیب کی خبریں دے سکتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے تو نبی وہی ہوگا جو غیب کی خبریں دے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب سکھاتا ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی صفت ہے نبی امی ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر ہر چیز سکھائی ہے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بڑا پیارا وصف الطاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ اور نفاست پسند تھے اور نفیس تھے اور ایسے حسن و جمال والے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال دیکھتا تھا اس میں گم ہو جایا کرتا تھا اور پھر المطاہر بھی ہیں یعنی ایک تو خود پاکیزہ ہیں اور دوسروں کو پاکیزہ کرنے والے اور یہ مطاہر کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو پھر پورا بیان ہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو کفر کی گندگیوں سے نکال کر پاکیزہ کر دیا صحابیت کے مرتبے پر فائز کر دیا کسی کو گمراہی سے نکال کر اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے مقام شفاعت عطا فرمایا کوثر عطا فرمایا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج والے ہیں جیسی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی ایسی معراج کسی اور نبی کو عطا نہیں
بالکل
یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ ہے اور پھر اسی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی تعریف ہوئی کہ وہ بڑی شان والے ہیں روشن ستارے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طریقے سے محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجا گیا تو بڑے پیارے پیارے بس اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا دو مرتبہ بیان کیا الگ الگ سیگوں کے ساتھ ایک مرتبہ ختم نبوت کا ذکر کیا اور ایک مرتبہ ختم رسالت کا ذکر کیا تو یہ دونوں اوصاف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کر دیا کہ نبوت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نہیں ہے, اور پھر رسول ہونے کے اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہیں, رسول کے اعتبار سے بھی بعد میں کوئی نہیں آ سکتا. دونوں اعتراضات کہیں یا دونوں جو باتیں ہیں ان کو ایک ہی سمجھ لیں کہ صفحے کے اندر یا چند سیگوں کے اندر بیان
جمع کر دیا. ماشاء اللہ کیا بات.
مل کے خاص کبریاں ہو مالک ہر ماسوا گو, مالک ہر ماسوا گو, کوئی کیا جانے کے کیا گو, کوئی کیا جانے کے کیا گو, کوئی کیا جانے کے کیا گو, اپنے آدم سے بڑا گو, اپنے آدم سے بڑا گو.
اچھا یہاں ایک بات کو وضاحت کیجیے, جیسے صیغوں کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا, وَأَتْبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی اتباع کرنے والے سیدھے راستے کے ساتھ, وہ جو پیروی کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں, یا سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟
ویسے تھوڑا سیگے کو اگر سمجھیں تو عَلَى مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ, منحج جو ہے نا وہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جو بعد والوں کے لیے ایک کرائیٹیریا اور معیار بن جاتا ہے
جی.
کہ اسی راستے پر چلنا ہے, یہی اس کا معیار ہے اور یہی منحج ہے. اور قویم کہتے ہیں ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, بالکل سیدھا راستہ کہ جس پر چل کے بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو شریعت نے ظاہر ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو ایک سیدھا راستہ دیا, اور غیر مسلموں کو بھی کہا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ تاکہ تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے. تو اب اس سیدھے راستے پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کے ذریعے سے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے, کیا اس کا منہج ہے اور کیا وہ سیدھا راستہ ہے. اور پھر تابعین, تبع تابعین, اہل بیت اطہار, ان سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھے راستے پر چل کر دکھایا. اب سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ایسا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو, اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, افراد اور تفرید. یعنی نہ حد سے بڑھنا ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے. جو شریعت نے اصول بیان کیے ہیں, جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے, اسی حد کے اندر رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا, یہ منہج قویم پر چلنا ہے. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے زندگیوں کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے سے بہترین اصول بیان کر دیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہم تک پہنچائیں, اور جو اہل سنت کا جو سیدھا راستہ ہے, اہل سنت و جماعت کا جو سیدھا راستہ ہے وہ انہوں نے بتا دیا. جس طرح سابقہ ادیان کے اندر یعنی عیسائیت کے اندر یا یہودیت کے اندر جو افراد و تفرید تھا, اس سے بھی پاک جو ہمارا دین ہے بالکل ایک درمیانہ راستہ ہے, اس پر عمل کر کے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ یہ اس میں ایسی سختی بھی نہیں ہے کہ جس میں شدت پسندی ہو, جس میں تعصب پسندی ہو. یعنی اتنا سہل انداز میں آپ دین کو لے کر چل سکتے ہیں, دین پر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں روحانیت نصیب ہوگی, آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. بعض لوگ جب دین کی بات ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کوئی شدت پسندی والی بات کر دی, پتا نہیں کون سی انہوں نے جو ہے وہ دکیانوسی باتیں شروع کر دی. معاذ اللہ, اگر آپ غور کریں نا تو دنیا کی بھلائی, آج جو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر جو اصول اور ضوابط بتا رہے ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے ہی اصول ہیں, جس کو انگلش میں بیان کر کے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں,
چند خارجی مثالیں دے کے,
خارجی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن و حدیث میں حقیقی طور پر غور کریں نا تو آپ کو ایسی موٹیویشن ملے گی کہ جو موٹیویشن کہیں بھی آپ کو نہیں ملے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, لوگ جو ہے وہ وقت کی پابندی کی بات کرتے ہیں, وقت کی پابندی کیسے کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں, نماز روزے سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز وقت کی پابندی سکھاتی ہے؟ کتنی پرفیکشن ہے,
بالکل
ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے کیا تو حکم آگے پیچھے ہو سکتا ہے, بدل سکتا ہے.
وہ حکم پورا ہی نہ ہوا
وہ بدل سکتا ہے, اس میں خرابی آ سکتی ہے. تو قرآن و حدیث نے جو ہمیں اصول بتایا ہے, صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے سے جو ہمیں اصول بیان کیے گئے, تو اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ قرآن و حدیث نے اصول اور ضوابط بیان کیے, ہر چیز کو بعین ہی قرآن نے بیان نہیں کیا, قرآن نے اصول بیان کر دیے. ورنہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پھر قرآن کی 30 جلدیں بھی کم ہو جاتی. قرآن کے جو اصول ہیں ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ کام اس اصول کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اور یہ کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں.
ہمیں نہیں کرنا
یہ, ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علماء نے بتا دیا. اگر آپ آج سے سات آٹھ سو سال پیچھے چلے جائیں، پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں، جن علماء نے، عرب کے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس پر کام کیا، پوری پوری کتابیں لکھ کر امت کو دے دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے پیچھے نہ ہوں اور اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں انہی کے پیچھے چلتے رہیں. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، جو ہمیں سمجھایا ہے، اسی پر چلتے رہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جو امیر اہل سنت نے آسان اور سہل کر کے ہمیں بیان کیا بلکہ پلا دیا ہے، اسی پر چلتے رہیں گے تو ان شاء اللہ دنیا و آخر کی نجات مل جائے.
انشاءاللہ عزوجل. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا فیضان دلائل الخیرات والا، الحمدللہ مکمل ہوا. اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے نعتوں اسلام رستم پر تشریف لائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. جی، لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں چھ الفاظ دکھائے جائیں گے، اس پر گرین کلر راؤنڈ کرے گا ہمارے نعتوں اسلام بھائی. جب مائک پر مدینہ کہیں گے، جہاں جا کر وہ رنگ رکے گا کلر، اسی لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہوگا. اور وہ شعر یا تو درود و سلام کے اشعار میں سے ہو، یا اس شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام یا صلات یا سلامی، اس طرح کا جو درود کا ہم معنی ہو، سلام کا ہم معنی ہو، وہ لفظ آتا ہو. جی دکھائیے گا الفاظ. جی پہلے انشاءاللہ ہمارے مدنی رضا بھائی مدینہ بولیں گے مائک پر.
مدینہ
دکھائیے گا. قربان، قربان، قربان میں ان کی نسبت پہ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں.
جن و ملائک حور و غلما سب گئے ان کے نام پہ قربان. جن و ملائک حور و غلما سب گئے ان کے نام پہ قربان. کون نہیں جو یا محمد صلی اللہ
نہیں جو آئے محمد. اس کا بھی سمجھانا. اور یہ پورا جو اوپر ہے جن و ملائک حور و غلما، یہ حور و غلما الگ الگ چیزیں یا ایک ہی چیز کو دو نام ہے حور اور غلما؟
حور ظاہر ہے کہ ایک الگ مخلوق ہے، جنتی مخلوق ہے. غلما جو ہے وہ غلام کی جمع ہے.
صحیح ہے.
تو جنت کے اندر جو خادمین ہوں گے ان کو غلما کہا جاتا ہے. تو یہ غلام کی الگ الگ جمع آتی ہیں، تو ایک جمع جو اس کی غلما بھی آتی
ہے. صحیح ہے.
تو ویسے خادم کو، جنتی جو خادم ہے ان کو غلما کہا جاتا ہے. اور جویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جویا کہتے ہیں طالب کو، جو کسی چیز کا طالب ہو اس کو جویا، پھر اس کے آگے نسبت لگا کے جویا محمد. تو یعنی ہر ایک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طالب ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ کرم ہم پر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور پھر صرف دنیا کی مخلوق نہیں، جنتی مخلوق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان. مجھے روایت یاد آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ویسے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر سے باہر نظر آتا ہے کہ کون ہے، تو پھر بھی جو فرشتہ ہوگا نا وہ پوچھے گا کہ آپ کون.
اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کو پتا تھا تو پھر پوچھا کیوں.
آئے آئے آئے.
تو پھر خود جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں نام محمد تو سنا ہوا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نام اپنی زبان سے جب ادا کریں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور.
سبحان اللہ.
تو فرشتہ جو ہے وہ حضور کی زبان سے حضور کا نام محمد سننا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کون.
کیا بات،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہی تو ہے، حضور کا معلوم ہونے کے باوجود بھی حضور سے نام پوچھ رہے ہیں. یہ فرشتے، غلما، حور سب حضور کے نام پر قربان ہے. اللہ کرے ہمیں بھی حضور سے پکی سچی محبت نصیب ہو جائے اور حضور کے نام پر ہم بھی قربان.
نام محمد کی برکت ہمیں دنیا میں بھی ملے، آخر بھی ملے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہی ہے جو ہمارے لیے راحت کا سامان ہے. ماشاءاللہ درود شعر بھی پڑھا اور بہترین الحمدللہ اس کی وضاحت ہوئی. اب دوبارہ الفاظ دکھائیے گا. حسان بھائی مدینہ کہہ کر اپنے لفظ کا انتخاب کریں گے.
مدینہ.
التجا، ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہے التجا.
بانیے محفل کی آقا التجا مقبول فرما، بانیے محفل بول فرما پوری ہو ہر ایک تمنا صلوات علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک.
سبحان اللہ. بانی ویسے کتنے بنانے والے کو, تو بانی محفل, محفل بنانے والا, محفل کا تو مہتمم ہوتا ہے, اہتمام کرنے والا, منتظم ہوتا ہے, منصرم ہوتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں مطلب یہی ہے یا کچھ اور ہے؟
میں جو اس شعر سے سمجھاؤں تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی محفلوں کا انعقاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی, اور جو شریک ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس شعر سے سمجھ لیں کہ جب محفل میں شرکت کرنی ہے تو پھر کیا نیتیں اور کیا التجائیں ہونی چاہیے. یعنی شرکت اس لیے ہو کہ بس حضور کی نگاہ کرم ہو
جائے,
نہ مال کی حوث, نہ منصب کا کوئی پرواہ, نہ کوئی عزت و شہرت کی طلب. حضور کی محفل میں آئے تو پھر حضور کی طلب ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہم نے شعر پڑھا نا جویا ہے محمد, تو ہمیں بھی وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طالب دیدار اور حضور کی توجہ کے حصول کی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ حضور جو ہم پر توجہ فرما دے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو ہو سکتا ہے مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بانی محفل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری یہ التجائیں ہیں, یہ ہماری پریشانیاں ہیں, یہ ان چیزوں کے ہم طالب ہیں, حضور ہم پر توجہ فرمائے کہ حضور دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں, آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. تو جو بھی محفل کی کا انعقاد کرتے ہیں, محفل سجاتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی نیتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ حضور خاص طور پر کرم فرمائیں.
سبحان اللہ. یعنی یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم محفل میں جائیں, نعت خوانی میں جائیں, اجتماع میں جائیں, محفل معراج, شب برات, میلاد, جو بھی ہو, درود خوانی کی محفل ہو, نیت ہماری نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کی, تو اگر یہ خاص نیت ہوگی تو جو دنیاوی مفاد ہے یا دنیا جو فوائد ہیں وہ تو حاصل ہونے ہی ہونے, مگر اصل نیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی ہوگی اور حضور کی توجہ پڑ گئی تو انشاءاللہ عزوجل اس محفل کی روحانیت, اس کی علاوات, برکتیں سب انشاءاللہ عزوجل آپ کو مل جائے گی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ سے. چلیں جی, اب تیسرا راؤنڈ ہے ہمارے مدنی رضا بھائی کو دکھائیے گا الفاظ. جی,
مدینہ
خستہ و نزار, خستہ و نزار.
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, خستہ نزار سلام.
کافی یہ تخلص ہے نا ان کا, جن کا انہوں نے نعت لکھی ہے تو ان کے حوالے سے ہے. تو اب یہ خستہ و نزار کا مطلب سمجھا دیں, باقی تو اوپر والا تو آسانی ہے.
خستہ اور نزار جو ہے وہ تقریباً قریب معنی ہی ہے اس کا, کمزور کو کہتے ہیں, مطلب ویسے کمزور ہی اس کا معنی آتا ہے. تو میں اس پر تھوڑا سا میں نے غور کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ شاعر اپنی عاجزی کرتے ہوئے اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں, تو یہاں پر جو عرض کرنے والا ہے
وہ مراد ہے
کہ یا رسول اللہ میں خستہ و نزار ہوں,
میں کافی یا میں محسن یا میں فراز,
میں خستہ و نزار ہوں, میرے الفاظ کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے, وہ روانی نہیں ہے یا رسول اللہ. بس درود آپ پر جو بھیجا جا رہا ہے وہ درود تو بڑا بابرکت ہے, یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجیے. اس طرح وہ امیر سنت نے بھی غالباً ایک حکایت رفیق الحرمین میں لکھی ہے کہ ایک خاتون جو تھی وہ بڑے اچھے اچھے سیگے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی تھی
روضہ انور پر
حاضر ہو کر. تو ایک بوڑھی اماں آئیں, انہوں نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ حضور تو ظاہر ہے کہ اخلاص دیکھتے ہیں نا, دل کی نیت دیکھتے ہیں, تو انہوں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اتنے اچھے انداز میں سلام عرض کر رہی ہے, مجھے وہ نہیں آتا, بس جو مجھ سے ادا ہو رہا ہے آپ قبول فرما رہے ہیں. رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا دیدار کروایا, ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے تمہارا ہی سلام قبول کیا.
اللہ اللہ اللہ,
وہاں پر الفاظ کی روانی نہیں دیکھی جاتی, وہاں احساس دیکھے جاتے. ہمارا الفاظ جو ہے نا وہ خستہ ہیں, ہم کمزور ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ ہم پر کرم فرما دے تو یہ بھی قبول ہی قبول.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں, ظاہری حالت تو اپنی جگہ ہے, دل سنبھال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا جی. اس طرح محافل میں بھی دل سنبھال کے جائے, جب ہم جا رہے ہیں حضور کی توجہ لینے کے لیے تو دل ہمارا سنبھلا ہونا چاہیے کہ ہم
کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کن ارادوں کن نیتوں کے ساتھ آئے ہیں. اچھے ارادے اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ، بے شک پوری بھی ہوں گی اور اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی. احسان بھائی کی باری ہے، دکھائیے گا الفاظ.
مدینہ
بار بار، مدینہ ایک ہی بار بولنا آپ نے، لفظ بار بار. جی
ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، بدم بار بار درود.
سبحان اللہ. اچھا یہ بہت سارے اشعار میں ہوتا ہے کہ بار بار پڑھیں تو کروڑ بار پڑھیں تو ہزار بار پڑھیں تو زندگی بھر پڑھیں، تو یہاں مطلب یہ کہ اتنی تعداد ہی مراد ہوتی ہے، مطلب یہ کہ پڑھتے رہیں، کیا مراد ہوتا ہے؟
ویسے اشعار میں جہاں پر کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی، جہاں پر محاورتاً استعمال ہوتا ہے بار بار یا چار سلام یا اس طرح کے الفاظ، تو وہاں پر تو کثرت مراد ہوتی ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنا نصیب ہو جائے. لیکن جن اشعار کے اندر لاکھوں یا کروڑوں درود کا ذکر موجود ہے، تو وہاں پر ہمارے جید علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دل سے وہ اسی نیت سے پڑھے گا تو اس کو اتنے ہی درود بھیجنے کا ثواب بھی
سبحان اللہ. واہ واہ.
یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں ذکر غور کریں کہ ہزار کا ذکر ہے، لاکھ کا ذکر ہے، تو ایک ہی مرتبہ میں انشاءاللہ اتنے درود بھیجنے کا ثواب بھی حاصل.
اتنا آسان ہے نہیں، پھر بھی ہم توجہ نہیں کرتے. یہاں بھی بات وہی توجہ والی آ گئی.
یہاں تو عرض کی جا رہی ہے نا کہ اللہ ہمیں نصیب کر دے. میں یہ غور کر رہا تھا کہ دیکھیں درود کے فضائل تو بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا.
صحیح بات.
پڑھے گا وہی جس پر اللہ کا خاص کرم ہوگا. تو اپنی عادت بنانی چاہیے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ بھی حضور کی توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
آپ نے مائک اٹھایا تھا، کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے تھے. آپ پڑھیں، کثرت میں پڑھیں آپ. صلی اللہ علی محمد.
کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گا تھوڑے بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے
کرم فرمانے والے آقا ہیں تو پھر تھوڑا سمجھ کے کیوں با، یعنی جتنا الفاظ آ رہے ہیں کروڑ کے لاکھ کے، وہ اسی کی نیت کے ساتھ پڑھیں اور توجہ حضور کے لیے، انشاءاللہ اتنا ثواب بھی ملے گا اور ایسا ہی کرم بھی ہم پہ انشاءاللہ عزوجل ہوگا. مری رضا بھائی آپ کے لیے الفاظ دکھائے دے رہے، دو رہ گئے، آپ نے مدینہ کہنا، اس کے بعد آخری لفظ رہ جائے گا. چار اور شیخین.
مدینہ
چار.
وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام.
چار سلام پہ تو آپ نے کوئی وضاحت کر دی، دل سے. بعض اوقات ہوتا نا کسی کو کہتے ہیں دیکھو آپ پڑھ رہے ہو آپ کی زبان تو ہل رہی، میں دل سے پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں. تو یہاں یہ والا دل سے پڑھنا مراد ہے یا توجہ کے ساتھ پڑھنا مراد؟
ظاہر ہے یہاں پر یہ بھی محاورتن ہی استعمال ہوا ہے کہ دل سے پڑھنے سے مراد توجہ کے ساتھ پڑھنا، کہ دل بھی حاضر ہو اور زبان بھی اس کا ساتھ
صحیح
دے. یعنی کہ دل کسی اور طرف ہے اور زبان پڑھے جا رہی ہے. بعض اوقات لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تسبیح بھی ہل رہی ہوتی ہے، تو بہرحال بات کرتے کرتے تسبیح لانے کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو درود پاک جب بندہ پڑھے نا اہتمام کے ساتھ پڑھے. جب دیکھیں کسی کے ساتھ ہم کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات اس کو جب سنائیں تو توجہ بھی ہو, پھر ان کی بات توجہ کے ساتھ سنیں. تو یہاں سارا معاملہ جو ہے نا توجہ کا ہی ہے. اور اگر میں حقیقت کہوں تو زبان تو سمجھ لیں کہ ایک معاون اور مددگار ہے, اصل تو دل کی حاضری ہی ضروری ہے نا. حضور قلب سے پڑھے گا, صرف توجہ بھی حضور کی طرف ہونا, یعنی استغراق ہو, زبان سے کچھ بھی نہ پڑھے, اگر توجہ بھی حضور کی طرف ہے تو حضور تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں, حضور تو توجہ فرما دیں گے. تو اصل ہے ہی دل کے ساتھ پڑھنا, کہ توجہ اگر ہوگی تو انشاءاللہ زبان جب اس کے ساتھ مل جائے گی, حضور کی وارگاہ میں سلام پہنچے گا, حضور کی انشاءاللہ نوازشات ہو جائے گی.
یہاں جیسے آپ نے ایک بات فرمائی, ایک اور وضاحت, جیسے آپ نے کہا اصل تو دل ہی ہے, دل ہی کے ساتھ, تو اب وہ جو دل سے پڑھتے ہیں صرف اور زبان سے نہیں پڑھتے, تو یہ پڑھنا قبول کیا قرآن پاک کی تلاوت زبان بند کر کے یوں پڑھ رہے ہیں, تو یہ مراد ہو سکتی ہے؟ نہیں,
دیکھیں پڑھنا تو اسی وقت کہلائے گا جب بندہ زبان سے پڑھے گا, اور ثواب اور فضیلت بھی اسی وقت ملے گی جب بندہ زبان سے ادا
غور کرنا کہلائے
گا. لیکن یہاں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کی وہ توجہ نہ ہو, حضور کی وہ توجہ اس بندے پر نہ ہو, دل سے توجہ کرنے والے کی ہو جائے.
اللہ
سارے معاملہ دل کے چلتے ہیں, یہاں پر زبان تو میں نے کہا نا معاون مددگار ہے, اصل تو دل کی ساری کہانی ہے. دل اگر جڑ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سب کو جڑ جاتا ہے. تو اگر دل حضور کی بارگاہ میں حاضر, آپ نے اشعار دیکھے نا اعلی حضرت وغیرہ کے, کہ دل جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر,
سبحان اللہ.
تو یہ جب دل وہاں حاضر ہوتا ہے نا تو پھر حضور قلبی نصیب ہو جاتا ہے.
بات واہ واہ.
ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے, لب کو شاہی کی جرأت مناسب نہیں, ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے, لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں, ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم تر چاہیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم تر
چاہیے. اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, اگر وہ بھی پڑھ دیں تو انشاءاللہ یہ
سبحان اللہ
اگر یاد ہو تو.
ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے
کیسا پایا. سبحان اللہ. آخری لفظ رہ گیا شیخین. جی یہی ہے حسان بھائی, آپ کا نمبر ہے شیخین.
آمینہ کے دلارے کو پہلے بادشاہ شیخین کو بھی تو کہلے, پھر بقیعِ مبارک
یہاں صرف اتنی وضاحت کرتے ہیں شیخین سے جب مراد لیا جائے مطلقاً تو کون مراد ہوتے ہیں؟
مطلقاً جب شیخین کہا جاتا ہے تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو جو سلام کرنے کا طریقہ ہے ان کو چند دو مطلب مصروں کے اندر بیان کر دیا کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام عرض کریں گے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اعظم، پھر دوبارہ لوٹ کر شیخین کو یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ سلام پیش کرنا ہے، اور پھر وہاں سے بقیہ پاک جا کر ان بقی والوں کو سلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب کو مدینہ جانا نصیب کرے. اور جو طریقہ کار سلام کا عرض کیا گیا کتابوں میں لکھا گیا، اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں حضرات ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر اہل بقی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کے لیے جو حروف آپ دکھائیں گے آج وہ دکھائیے. فراز بھائی تیار ہیں؟ جی حضور. حمزہ آخر کا لفظ دکھا دیا ہے، اب آ کے آپ نے پورا کرنا ہے.
الف آتا ہے اس میں؟
الف جی آتا ہے یا نہیں لگائیے گا. آتا ہے، دو جگہ آتا ہے الف، انہوں نے لگا دیا ہے. آگے چلیے.
لام آتا ہے؟
لام بھی آتا ہے الف کے ساتھ، لام کمپلسری ہے، وہ بھی آ جائے گا. پہلے والے الف کے ساتھ لام آ گیا.
واو آتا ہے؟
واو نہیں آتا، یہ غلطی ہو گئی آپ سے.
را آتا ہے؟
را آتا ہے.
یا
نہیں آتا، دوسری غلطی ہوئی ہے.
با آتا ہے؟
جی با آتا ہے، لگائیے گا با، دو مرتبہ با آتا ہے.
ہا؟
ہا بھی آتا ہے، ٹنڈی والا ہا.
میم؟
میم بھی آتا ہے. اب غلطی نہیں کریں گے، آپ پہنچ گئے، پہلی دو غلطیاں ہو گئیں.
قوف؟
قوف، اصل میں یہ مرکب دو جگہ کا تھا تو
قوف، اپنی مرضی سے فا لگا دیا تو وہ بھی قبول ہے.
فا بھی لگا دے بھائی، لگا دیا تھا انہوں نے فا، لگا دیجئے فا اور قوف. اب یہ لکھا ہوا دکھائیے گا، نبی پاک کا جو مبارک اسم ہے، ویسے یہ مرکب بڑا ہے مگر اس کو ہم نے شارٹ کیا ہے، یہ بھی نبی پاک کا ایک مبارک وصف بن سکتا ہے. پڑھیے گا ضرور.
محب الفقراء، فقراء سے محبت فرمانے والے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہیں یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں. محب الفقراء، خود رسول پاک نے فقر کو اختیار فرمایا اور غربت اور غریبی کو اور غریبوں کے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے، تو حضور محب الفقراء آپ کی اسوہ حسنہ سے کچھ اس کے بارے میں ذکر فرمائیں.
بالکل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو فقراء کے ساتھ رہنا اور فقہا کے ساتھ بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے، اور امت کی تعلیم بھی یہی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ فقراء کے ساتھ محبت کی جائے. اچھا، یہاں فقراء کو تھوڑا سمجھنا ہوگا، وہ ہمارے جو پیشہ وران فقیر ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتی ہے اس جگہ پر. یہاں پر فقراء وہی ہوتے ہیں کہ جو تنگ دست ہیں، غریب الحال ہیں، یا جن کے پاس معاشی مسائل ہیں،
ضرورت مند
ہیں، محتاج ہیں، تو وہ جو واقعی حقیقی طور پر جن کو شریعت فقیر کہتی ہے، فقیر کی جمع فقراء ہے، تو جن کو شریعت نے فقراء، مساکین، یتامہ کہا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے محبت فرمانے والے تھے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کا سلوک کیا جائے.
صحیح.
یہاں پر ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ ویسے فقراء اور مساکین دو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، مسکین کا ایک معنی یہی ہوتا ہے ضرورت مند والا، اور ایک مسکین کا معنی جو ہے وہ عاجزی کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام محب الفقراء بھی تھے، محب المساکین بھی تھے. مساکین سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت کیا کرتے، دونوں کا قریب قریب معنی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باقاعدہ دعا منقول ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم احینی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامتنی مسکینہ، اور مجھے مسکین ہونے کی حالت میں وفات دے، اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھا، میرا حشر فرما. اچھا، یہاں پر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ فقیر استعمال نہیں کیا کیونکہ فقیر سے پھر وہ محتاجی کی طرف جو ہے وہ توجہ جا سکتی تھی. تو یہاں پر پھر مسکین کا معنی کیا ہے؟ تو ایک تو وہ مسکین جو جو عام طور پر مطلب ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بھی, اور جو عاجزی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی مسکین کہا جاتا ہے, تو حضور ان سے بھی محبت فرمانے والے.
تو یہاں مسکین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذکر فرمایا. جب آپ نے کہا نا مسکین کا ایک معنی جو ہے وہ عاجزی کرنے والا, جو ہم بندہ ہے مسکین, تو وہاں مراد پھر وہ غریب نہیں ہوتا, فقیر نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ بڑا جو ہے وہ عاجز بندہ یہ مراد ہوتا ہے. اب وہ بھی کہنے والا جب کہے گا لیکن اپنے حساب سے صحیح کہہ رہا ہوگا.
اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, تیرا دربار تیرا دربار کرم با رسول عربی. کل خدائی کے گو مختار رسول سولو بھی سردار رسول
عربی. آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, سمجھ کر پڑھیں. سمجھ کر پڑھیں, اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس چار اشعار ہوتے ہیں, چار نمبر ہیں, چار نمبر میں سے جو نمبر ہمارے ناظر ہمارے نعتِ اسلام بھی کہیں گے مائک پر وہ نمبر کھلے گا, اس شعر کی پہلے وضاحت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نعتِ اسلام بھی اس شعر کو پڑھیں گے مگر الگ الگ طرزوں میں. پہلے ہمارے مدنی رضا بھائی مائک پہ بولیں, ون ٹو تھری یا فور, آپ بولیں گے تو نمبر آئے گا.
نمبر فور.
نمبر فور. اچھا آج ویسے فور پہلے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کو کیونکہ فور میں وہ مقطع آ رہا ہے نا. چلے جی فراز بھائی, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیکوینس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے گا مگر چلے,
اس کو پڑھنے کے بعد پھر دونوں شعروں کی ساتھ وضاحت نہ کر دیں.
ہاں ایسا کر لیتے ہیں, چلیں پھر اگلا بھی پڑھوا لیتے ہیں نا, ایک کام کرتے ہیں ایک ساتھ ہی پڑھوا لیں گے. پھر نمبر تھری آپ کھلوا لیں تو دونوں کی وضاحت ایک ساتھ مائک پہ بولیں نا پھر آپ.
نمبر تھری.
نمبر تھری جی کھولیے گا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ابھی دونوں اشعار کی وضاحت پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ کلام اور سلام کا یہ آخری دو اشعار ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں تشریف لائیں گے جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انا لہا فرما کر جب شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے, حساب کتاب شروع ہوگا, اور پھر جب میدان محشر سجا ہوگا, جمع ہوں گے, درود و سلام پڑھنے والے جمع ہوں گے, تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شوکت پر لاکھوں سلام بھیجے جا رہے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تابانیاں ہیں وہ تو آج روشن ہے ہی ہیں
جی جی,
لیکن قیامت کے دن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا ظہور ہوگا وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, حضور کو شفاعت کبرا عطا کیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ جب محشر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور جب سب حضور کی شوکت پر سلام عرض کر رہے ہوں گے تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, کہ کاش وہ قدسی جو ہیں وہ پاکیزہ فرشتے جو ہیں وہ مجھ سے کہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یعنی اے رضا جو دنیا کے اندر جو تم نے حضور کی شان میں سلام لکھا تھا نا, تو آج وہی والا سلام بہت سارے ہیں,
واہ واہ,
لیکن کون سا والا سلام آج پڑھنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ. یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو کئی فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہوں گے, اور یہ وہی فرشتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, پھر 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں.
کروڑوں فرشتے ہوں گے, یہ تو
اتنے فرشتے ہیں کہ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ ان کاؤنٹیبل ہیں. بلکہ ایک فرشتہ جو آ گیا ایک مرتبہ,
اس
کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو وہ جو محشر کے دن جو حضور کی بارگاہ میں سلام حاضر عرض کرنے کے لیے موجود فرشتے ہوں گے نا, تو جب وہ حضور کے ساتھ حاضر ہو کر آ رہے ہوں گے تو کاش وہ والے کرسی مجھ سے کہیں کہ اے رضا وہ سلام مصطفیٰ جان رحمت آج حضور کے سامنے پڑھ کے سنا. اور پھر امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو اعلیٰ حضرت کے جو مریدین ہیں, محبین ہیں, جو عاشقان اعلیٰ حضرت ہیں, وہ بھی انشاءاللہ مل کر حضور کی بارگاہ میں یہ والا سلام پیش کریں گے. باقی کیا منظر ہوگا آج جب سلام عرض کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے, تو کیسی روحانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. جب قیامت میں حضور کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر کیا ہی اس کی شان ہوگی. تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر وہ التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی.
ماشاءاللہ.
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زارا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زارا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام.
بلکہ میں تو یہاں عرض کروں گا جب یہ پڑھا جائے نا دنیا میں بھی, جب جمعے کے بعد محفلوں میں سلام پڑھتے ہیں جب یہ اشعار آئے تو ہم یہ تصور کریں کہ یہ اس وقت کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور آج جتنا استغراق و محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عطا فرمائے گا, اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے ساختہ ہماری زبان سے نکلے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ کرے ہم سب کے مقدر میں یہ ہو اور ہم اتنے اخلاص کے ساتھ یہ پڑھنے والے بن جائیں کہ محشر میں بھی ہماری زبان پہ یہ جاری ہو جائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو لفظ رہ گئے ہیں غالباً, ون اور ٹو. جی مدینہ رضا بھائی.
نمبر
ایک. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا یہاں ایک بات ابھی وضاحت تو آپ کریں گے, ممبر بنی بھی پڑھتے ہیں, یہاں ممبر ہوئی جو شرع ہدایت کے بخشش میں ممبر ہوئی, تو اب اس شعر کی وضاحت فرما دیں تو نعت خواں بھی اس کو صحیح کر لیں. ممبر بنی, جس کا ممبر بنا, یہ بھی بولتے ہیں بعضوں کا,
جس کا ممبر وہ کافی استعمال ہے
اس طرح. چل
تو بہرحال یہاں پر فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو گردن اولیاء ہے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تو ممبر ہے. یعنی ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر خطیب بیان کرتا ہے, جس پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو کر کچھ بیان کیا جاتا ہے. تو گردن اولیاء جو ہے یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جتنے بھی ماتحت اولیاء کہہ لیں, یا جس طرح بعض شارحین نے یا فتاویٰ کے اندر موجود ہے کہ چند کے علاوہ تمام سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افضل ہیں تمام اولیاء سے. یعنی صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں, صحابہ کے بعد تابعین میں چند کے علاوہ تمام سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افضل ہیں. تو یہ معنی تھوڑا سا پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اس معنی کے اعتبار سے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی جو گردنیں ہیں وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ممبر ہیں. وہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس قدم کی کرامت پر لاکھوں سلام, کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قدم جو ہے وہ کیسی شان والا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو یہ مقام دیا کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عالم استغراق میں تھے, تو مطلب اپنی کیفیت میں نہیں تھے, تو آپ جو ہے وہ یہ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ میری گردن پر بھی, میری گردن پر بھی. جب آپ اپنی نارمل حالت میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کیا فرما رہے تھے, تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ولی آئے گا کہ جو اس طرح کا اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, تو آج مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں نے آج ہی عرض کر دیا کہ میری گردن پر بھی آپ, میری گردن پر بھی آپ کا.
حالانکہ آپ یہ جو ہے غوث پاک سے پہلے,
بہت پہلے کے. جی ہاں, تو یہ غوث پاک کی فضیلت ہے, یہ حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا, اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے جو اعلان کیا تھا یہ اللہ کے مطلب اذن اور اجازت سے کیا تھا, اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کیا تھا, اللہ نے دل میں القا کیا تو آپ نے یہ اعلان کیا اور اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور اس فضیلت کا مطلب جو عاشق رسول اور سمجھدار ہوگا تو وہ تو اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھتا ہے, باقی جو منکر ہے ظاہر ہے کہ اس کے دل ہی اگر سیاہ ہوئے ہیں تو اس کو کون سمجھائے.
پھر وہ اس کا بھلے برا مانا لیتا رہے, لوگوں کو پریشان بھی کرتا رہے, تو متکبرانہ جملہ ہے اور ایسا کہنے والا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا اور اس طرح کی بات. تو اولیاء اللہ تو جب لازمی بات ہے, جب ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جو ایک عام حالت کے علاوہ ہے تو یہ واضح سی ہے کہ یہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے, تبھی انہوں نے کہا ہے. تو اس کو تکبر کی طرف لے جانا اور دوسروں کو حقیر جاننا, وہ تکبر کی تعریف سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں لوگ بعض اوقات, یہ تو دیکھو دوسرے ولیوں کو معاذ اللہ حقیر سمجھ لیا. یہاں مراد معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ جیسا فراز بھائی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اذن و اجازت سے آپ نے ایسا کیا ہے, تو اب یعنی نہ تکبر ہے نہ, بلکہ جو مقام آپ کو دیا گیا آپ نے اس کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے مقام دیا کہ مجھے تمام اولیاء کا اللہ پاک نے سردار بنایا ہے, اور یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مطلب ہے. جی
جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت سلام, اس قدم کی کرامت لاکھوں سلام.
ماشاء اللہ, اب نمبر ٹو رہ گیا ہے. جی نمبر ٹو کھولیے. وہ چکا چک ہے, خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام.
اس کا مطلب یہ کہ جو تلوار اور خنجر سے جو آواز نکلتی ہے نا چکا چک کی, اس کو چکا چک
ٹکراتے ہیں,
ٹکراتی ہے تو وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا, خنجر نکلتے تھے اور وہ جب میدان جنگ کے اندر جب وہ دشمنوں پر پڑتے تھے تو پھر جو صدا نکلتی تھی نا وہ چکا چک کی ہوتی تھی, اور پھر اگلے مصرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روب اور دبدبے پر جو ہے وہ سلام جو ہے وہ عرض کیا کہ مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. تو سولت جو ہے وہ روب اور دبدبے کو کہتے ہیں, اور حضور کا روب اور دبدبہ کیسا تھا؟ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نصرت بالرعب, کہ میری جو ہے وہ روب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے. اور کیسی مدد کی گئی ہے؟ ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں مسیرت شہرن, کہ ایک مہینے کی مسافت کے یعنی ایک مہینے کے ڈسٹینس سے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے, کہ دشمن جو ہے وہ ایک مہینے کے فاصلے پر ہوتا تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روب اس پر تاری ہو جایا کرتا تھا. ایک روایت میں نے پڑھی تو بڑی چونکا دینے والی روایت تھی, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جب وصال کا وقت آیا نا تو ان کے بیٹے نے ان سے کچھ سوالات کیے, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف بیان کیے اور پھر کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر مجھ سے حلیہ بیان پوچھا جائے نا تو میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں حضور کے روب کی وجہ سے. جہاں وہ صحابہ کرام جنہوں نے تفصیل کے ساتھ حضور کے حلیے کو بیان کیا, وہاں پر یہ صحابی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح حضور کو دیکھا ہی نہیں کہ میں حضور کا حلیہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں, یہ حضور کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اور حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے.
صدا وہ چکا چاک خیر جیسے
آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام
ماشاء اللہ آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے درد و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیبی سلام علیکا صلوات اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ
یا سیدی
یا رسول اللہ یا سیدی
یا حبیب اللہ
یا سیدی